الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم به مرشد میره شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب دعان برکاتم العالیہ حضرت والا سے ایک کسی صاحب نے سوال کیا کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھو تو استغفار کی کون سی تسبیح پڑھو؟ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ یہ والی پڑھو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ویسے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الی اور بھی جس طرح صیغے آئے ہیں. فرمائے میرا ذوق اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سب کائنات میں سب سے بڑھ کر پیارے ہیں اور کائنات کی پیاری پیاری چیزوں کو پیدا فرمایا, لہذا ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں با لبے یارم شکر راچے خبر, کہ میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ چینی کیا نظار ہے. لہذا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ گنوں میں رس پیدا نہ فرماتے تو یہ سارے گنے مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بکتے. لہذا جو گنوں میں مٹھاس اور رس پیدا فرمانے والا ہے اس کے نام میں مٹھاس کیوں نہ ہوگی؟ لہذا فرمایا با لبے یارم شکر راچے خبر, شکر کیا جانے چینی کیا جانے, میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو. اور با رخش شمس و قمر راچے خبر, اللہ کے جلووں کو یہ سورج اور چاند کیا جانے. ٹھیک ہے نا, سورج اور چاند کی روشنی یہ ادنا سی بھیک ہے. لہذا اللہ تعالی کائنات میں سب سے پیارے ہیں, حسین مناظر سورج اور چاند اور پھولوں کو رنگ اور خوشبو عطا فرمانے والے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو محبوب ترین شخصیت ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم ہے کہ نبوت کے لیے انسانوں کا جو انتخاب فرمایا یہ بھی بڑا احسان ہے. کیونکہ اگر فرشتے, کیونکہ کافر اعتراض کرتے تھے کہ اگر فرشتے نبی ہوتے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کتنے ایسے ہمارے تقاضے جو فرشتوں کو نہیں ہوتے, جیسے استنجا ہے. لہذا نبوت کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ ہمارے جتنے بشری تقاضے ہیں آپ نے ایک ایک کر کے دکھا دیے. لیکن ہم میں اور نبی میں بہرحال فرق بہت ہے. جیسے استنجا کا تقاضا اگر ہمیں ہوتا ہے تو آپ کو بھی ہوتا تھا, لیکن فرق یہ تھا کہ جس جگہ آپ استنجا فرماتے تھے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتے تھے. لہذا فرق ہے, ہم برابری نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالی سب سے بڑے پیارے نے کائنات میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے پیارے کو, قاعدہ یہ ہے کہ باپ اپنے پیارے بیٹے کو پیاری چیز دیتا ہے, کیوں جناب, انتخاب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے نے کائنات میں اپنے سب سے بڑے پیارے کو جو چیز دی ہوگی وہ کیسی پیاری ہوگی؟ تو وہ پیاری چیز کیا ہے یہ سکھایا کہ قل, آپ فرما دیجئے رب اغفر, اے ربا ہمیں بخش دیجئے, ورحم اور رحم فرمائیے, وانت خیر الراحمین, کہ تمام رحم فرمانے والوں میں آپ سب سے بہترین ہیں، بہترین رحم فرمانے والے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رب فرمایا. رب کی کیا معنی؟ رب کے معنی یہ ہیں کہ جو ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا رہے ہیں. رب کے معنی جیسے بچہ آتا ہے اس کی پہلے غذا ماں کے دودھ ہے، آہستہ آہستہ اس کو نرم غذائیں دی جاتی ہیں، کرتے کرتے ایک زمانہ آتا ہے کہ گوشت روٹی بھی کھاتا ہے وہ آہستہ آہستہ، اور پھر 14-15 برس کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. تربیت اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ بالغ بچہ دے دیتے ہیں، لیکن تربیت کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چلتا ہے تربیت کے ساتھ. اور تربیت ہے ہی اس چیز کا نام کہ ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ کا مال تک پہنچا دے. لہذا آپ دیکھ لیجیے، اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے سے پہلے ایک دم سے وہ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکتا، نرسری، پرائمری، سیکنڈری، پھر ہائی لیول، یعنی کالج میں پڑھ کر پھر اس کے بعد اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے. یہ کیا، یہ تربیت ہے. لہذا عمارت بنتی ہے، عمارت بنتی ہے، عمارت بن سکتی ہے کہ آپ جو ہے 10 منزلہ عمارت بھی ایک دن میں بنا سکتے ہیں. وہ کیسے، شٹرنگ کھڑی کرنا شروع کر دی، 10 منزلہ شٹرنگ کھڑی کر دی اور اوپر سے مال ڈالنا شروع کر دیا، بھرائی شروع کر دی، نیچے تک مال پہنچ رہا ہے، عمارت تیار ہو جائے گی. لیکن یہ عمارت دیر پا نہیں ہوگی کیونکہ تربیت کے خلاف ہے. اور تربیت یہ کہ آہستہ آہستہ بناتے ہیں بنیاد، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا دیوار بھی بناتے تو ایک ساتھ 10 فٹ کی دیوار نہیں کھڑی کرتے، آدھی آدھی دیوار، تھوڑی تھوڑی اس کو پانی ڈالتے ہیں، ترائی کرتے ہیں، چھت بناتے ہیں، 14 شٹرنگ لگا کے رکھتے ہیں، پانی ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ ہے تربیت. لہذا اللہ تعالی نے بھی اپنا کیا فرمایا، رب تربیت. اور میرے مرشد نے فرما دیا، قاعدہ یہ ہے کہ مربی جو ہوتا ہے یعنی تربیت کرنے والے کو، اپنی پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، مربی کو اپنے مربع سے محبت ہوتی ہے، یعنی پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. گویا کہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت، یہ دونوں طرف سے کام چلتا ہے. جیسے انسان ہے بکری پالتا ہے، جانور پالتا ہے، اب وہ بکری پالے تو کیسا اس کا خیال کرتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہو کر وہ جانور کا پیشاب پخانہ اٹھاتا ہے، صفائی کرتا ہے، گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں اس کا انتظام کرتا ہے کہ اس کو چھاؤں میں باندھے گا، ٹھنڈک آئے گی تو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے اپنے جانور کو، اپنی پالی ہوئی چیز کو ٹھنڈک سے بچانے کا اہتمام کرے گا. میرے مرشد نے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ ایک جانور ہے اس کا نام ہے سانڈ، وہ کسی کی رسی اپنی گردن میں نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے میں آزاد پیدا ہوا ہوں، لہذا میں جہاں چاہوں جس کھیت میں چاہوں گا منہ ڈالوں گا، جہاں چاہوں گا رہوں گا، جیسے چاہوں گا میں زندگی گزاروں گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھیت میں منہ ڈالتا ہے تو کسانوں کے ڈنڈے پاتا ہے. جیسے ایک آدمی تھا نا، وہ درخت پہ چڑھ کر، یہ بھی واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ درخت پہ چڑھ کر وہ پھل توڑ رہا تھا، مالک آ گیا باغ کا، نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، انہوں نے کہا پھل توڑ رہا ہوں. کہا کیوں توڑ رہا بغیر اجازت، اس نے کہا آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، یہ درخت اللہ کا، میں اللہ کا، تو اللہ کا، پھل اللہ کے. اس نے کہا اچھا، وہ گیا ڈنڈا اٹھا کے لایا، دے دنا دن ٹھکائی، دے دنا دن ٹھکائی. ارے ظالم مارتا کیوں ہے، میں نے کہا آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، درخت اللہ کا، پھل اللہ کا، میں اللہ کا، تو اللہ کا، ڈنڈا بھی اللہ کا. لہذا اب وہ سانڈ بھی یہی کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، جیسے انسان بھی کہتا ہے نا میں آزاد ہوں، آزاد کہاں سے ہے، میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی انسان آزاد نہیں ہے. پہلے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں غلام. غلامی تو وہیں سے شروع ہو گئی, پھر نکلا تو ماں کے دودھ کا غلام, ذرا بڑا ہوا ماں باپ کا کیسا غلام, اسکول کا غلام, کالج کا غلام, پڑھ لکھ گیا تو دفتری کی غلامی, شادی ہو گئی بیوی کی غلامی. کہاں سے وہ آزاد ہے, وہ کون کہتا ہے آزاد ہے؟ ہاں اگر ایک غلامی سمجھ میں نہیں آتی, اللہ والوں کی, اللہ تعالی کی غلامی سمجھ میں نہیں آتی. ہر چیز کی غلامی کر رہا ہے. بچے ہو جاتے ہیں, اپنی مرضی سے باہر نکل سکتا ہے؟ ذرا گھر میں آنے میں دیر تو کر دے, فون آ جائے گا, کہاں ہیں آپ, اب تو موبائل آ گئے, کدھر ہیں آپ, کب گھر پہنچیں گے. ابھی غلامی سمجھ میں آتی ہے, دفتر کی غلامی, کاروبار کی غلامی, فلاں چیز کی غلامی, ایک اللہ کی غلامی کرتے ہوئے بس بات سمجھ میں نہیں آتی. تو سانڈ نے کہا کس کی غلامی, کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ سانڈ بیمار ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, کوئی اس کی دوا کا انتظام نہیں کرتا, سردی گرمی میں کوئی اس کا انتظام نہیں کرتا. اس کے برعکس وہ بیل, وہ گائے جو مالک کی رسی اپنی گردن میں برداشت کر لے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مالک جہاں اپنے لیے گندم کی فصل لگاتا ہے وہیں بیل کے لیے بھی چارے کا بھی انتظام کرتا ہے. اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کی دوا کا انتظام کرتا ہے, سردی آ جائے اس کے لیے گرمی کا انتظام کرتا ہے, گرمی میں اس کو چھاؤں میں باندھتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہو کر اپنی پالے ہوئے جانور کی پیشاب پخانہ تک اٹھاتا ہے, کیوں, صفائی کرتا ہے, باہر پہلے باہر باندھتا ہے, رات ہونے سے پہلے صفائی کرتا ہے تاکہ میرا جانور اور میری پالی ہوئی چیز بیمار نہ ہو جائے. تو دیکھیے صرف ایک رسی فرما برداری کی ڈال لی, نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات اس کے سارے کام انجام دے رہے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں ایک تم اللہ تعالیٰ کی غلامی قبول کر لو, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی رسی اپنی گردن میں ڈال لو کہ اللہ ہم آپ کے ہیں, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا. اللہ کی فوات مان لے, فرمایا کہ قاعدہ یہ کہ تم اللہ کی مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام بنا دیں گے. اور اگر مان لو کہ نہیں مانتے, کہتے زندگی گزر جائے گی نا, تو گزر تو جائے گی لیکن کیسی ہوگی, تو پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. اس لیے شیخ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں رب بنا اس لیے سکھائی کہ انسان مانگے, ارے ہم کس سے مانگ رہے ہیں, کسی غیر سے تھوڑی, اپنے پالنے والے سے مانگ رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, مانگتے کیسے, محبت سے مانگتا ہے. لہذا یہ جو مغفرت کا یہ سکھایا کہ بخشش مانگو, کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے کسی کا جرم کرتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, لیکن جب دیکھتا ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ ہی ہیں, اپنے محبت کرنے والے ہیں, تو اس کی محبت پر اعتماد ہوتا ہے. لہذا اس اعتماد کی جیسے اس کو معافی مانگتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. جیسے جزاک اللہ تعالی, غالب نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں نے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ کتنی عجیب بات یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے تھی گناہ کرتے ہوئے, نافرمانی کا کام کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, تو نافرمانی کرتے ہوئے تو شرم آئی نہیں, اب معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے, کتنی عجیب بات ہے. تو مایوس کر دیا, تو ہونا یہ چاہیے, اچھا پھر شرم آ رہی ہے معافی مانگتے ہوئے گناہ چھوڑنے لگے, کتنی عجیب دھوکا ہے ہمارا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ معافی مانگتے ہوئے نہ شرمائے. لذا میرے مرشد کے ایک شیخ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا یہ تو مایوس کر رہے ظالم. پھر حضرت نے فرمایا, اللہ والوں کا کلام دیکھیے, فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, ایک ہی تو منہ ہے, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, رو رو کے میں ان کو مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. دیکھو بیٹا آپ لوگ ٹیک نہ لگاؤ, سیدھے بیٹھو, شاباش. ہاں جو بڑے آدمی ہیں ان کی نقل نہ کرو, ابھی تو آپ سے کمر سے بہت کام لینا ہے, ابھی سے ٹیک لگا رہے ہو تو ٹیک آف کیسے کرو گے, جو معذور ہے ان کا حکم الگ ہے نا. ابھی تو ماشاءاللہ جوانی, ابھی تو جوانی بھی نہیں آئی بھائی. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس کے بال بالکل سفید, عمر کم لگ رہی تھی. تو اس نے حضرت نے فرمایا, ارے بھائی تم اتنے زیادہ عمر تو تمہاری لگتی نہیں, تم کہاں سے تمہارے بال سفید؟ تو اس نے ایک شعر سنایا, بچپنا گیا پیری ہوئی آیا, بچپنا گیا پیری ہوئی آیا, ہم منتظر رہے عہد شباب کے. ذکر ہی نہیں ہے بھائی, اب کیا کریں. اس زمانے میں آج کل ہماری نسل ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری نسل اب اردو نہیں سمجھتی. عجیب بات ہے, یہ بہت افسوس ہے, کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ پھر وہ ایک چاشنی جو ہے اردو کی, وہ لذت ہی کچھ اور ہے. اس کا انگلش کے اندر ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو ذوق ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ کیوں جناب؟ اب یہ سننے کا مزہ, بچپنا گیا پیری ہوئی آیا, ہم منتظر رہے تھے شباب کے. اب اس ذوق کو ترجمہ تو کر دو, لیکن کیسے بات آئی؟ یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ کہے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا, ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں, مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن. جناب تو شاید کیا کہا, تو یہ حضرت والا کچھ حضرت ماشاء اللہ صاحب پھر پوری نور اللہ مرکز کی, جب یہ شیر سنا ہم سامنے تو بہت ہنسے, وہ حضرت بہت ہنسے کہ دانی نے کیا شعر کہا ہے کہ بچپنا گیا پیری ہوئی آیا, ہم منتظر رہے عہد شباب کے. یعنی بچپنا بھی چلے گیا اور جوانی آئی نہیں, بس سیدھے بڈھے ہو گئے. میرے پیارے دوستوں, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ رب جو فرما دے اس لیے کہ رب سے معافی مانگتے ہیں, کیا شرمانا. اس لیے تو فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, رو رو کہ میں ان کو مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. سبحان اللہ, کہ اگر گناہ کرتے ہوئے شرمائے نہیں تو شرمندگی تو ہونی چاہیے. لذا معافی مانگیں گے صدق دل سے اور تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا لیں گے. اس لیے فرما دیا رب. ایک وجہ اور بھی ہے رب سکھانے کی, وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب الارزاق ہے, رب الابدان ہے, یعنی ہمارے بدن کا ہمارے جسم کا رزق عطا فرماتے ہیں, وہی عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو رزق ہے یہ عقل سے نہیں ملتا, یہ فضل سے ملتا ہے. جو رزق ہے یہ عقل سے نہیں, فضل سے ملتا ہے. ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھیے, انگوٹھا چھاپوں کے پاس ملازمت کر رہے تھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور وہ ڈانٹ رہا ہوتا ہے, تمہیں تمیز نہیں ہے, یہ کیسے کام کرتے ہو, اتنے پڑھ لکھ کے تم بالکل بے عقل ہو. وہ بےچارہ کھڑا ہوتا ہے ایسے. رزق جو ہے عقل سے نہیں فضل سے ملتا ہے. میرے مرشد نے واقعہ سنا ہے کہ ایک دیہاتی تھا, وہ اپنے گدھے پر جا رہا تھا, تو گدھے پر دو من گندم ایک طرف اور اس کو بیلنس برابر کرنے کے لیے دو من مٹی تھی, اور وہ پیدل گدھے کو لے جا رہا ہے. وہاں پر ایک ماسٹرز بھی جا رہا تھا, فائل اس کے بغل میں تھی, وہ بےچارا اپنی ملازمت کی تلاشی میں جا رہا تھا, نوکری نہیں مل رہی تھی اس کو. اس نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ گدھے پر آپ نے کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا دو من گندم ایک طرف اور ایک طرف دو من مٹی. کیوں؟ اس نے اس کو دیکھا, اس نے کہا توازن برقرار رکھنے کے لیے, یعنی بیلنس برابر کرنے کے لیے کیا ہے. اچھا کہا اس نے, کہا وہ ماسٹرز نے اس فلسفی نے, اگر بھائی صاحب آپ یہ کام کریں مٹی کو پھینک دیں, ایک گندم ایک من ایک طرف اور ایک من گندم ایک طرف کر لیں, دو من کے آپ ہیں, گدھے پر آپ بیٹھ جائیں گے, کیوں پیدل جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار تم تو بہت ہی بہت ہائیلی کوالیفائڈ معلوم ہوتا, اتنے پڑھے لکھے, یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی. اس نے کہا ترکیب تو تمہاری بہت اچھی ہے, میں ایسا ہی کروں گا. اس نے کہا بہت بہت شکریہ. اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی کیا بتاؤں, ماسٹرز کیا ہے, بھوکو مر رہا ہوں, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. تو وہ قریب تھا تو اس دیہاتی نے دھکا دیا, ہٹ جا منحوس. اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ कहा देख तू इतना पढ़ा लिखा है, कितना अकलमंद है, लेकिन भूखो मर रहा है, फाके हो रहा है, मैं कितना बेवकूफ हूं, अल्लाह फिर भी मुझे रोजी दे रहे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि रिस्क जो है वो अकल से नहीं फजल से लेता है। तो अल्लाह ताला रब्बुल अर्ज़ाक। एक वाकया और याद आया, एक दोस्त ने हमारे लतीफा सुनाया था कि एक ऐसे ही मास्टर था, नौकरी के लिए परेशान बेचारा, अखबार देखता रहता था। अखबार में एक दिन इश्तिहार देखा कि चिड़ियाघर के अंदर मुलाजिम की जरूरत है, पहुंच गया उसने। अब वहां पर उन्होंने कहा भाई देखो, उन्होंने उसकी सीवी वगैरह देखी, उन्होंने कहा भाई हमें तो उसकी जरूरत नहीं है, हमारी तो सीधी सीधी ड्यूटी और जॉब यह है कि रीछ की खाल पहनकर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पिंजरे के अंदर कूदना, रीछ की खाल पहनकर। उसको गुस्सा है, उसने फाइल लपेटी, कहा तुमने मुझे क्या समझा है। कहा सुन लो भाई, तनख्वाह 12,000 रूपये मिलेगी, अगर ये काम कर सकते तो ठीक है। उसने कहा दफा करो, इतनी पढ़ाई हमने इसलिए की कि रीछ की तरह कूदेंगे। उठा बाहर निकला, कुछ ख्याल आया, उसने कहा यार भूखो मर रहे, इतने समय से नौकरी मिली, रीछ की खाल पहनेंगे किसको पता चलेगा कि अंदर मास्टर छुपा हुआ चलाई ना उसको। उसने कहा रोटी तो मिलेगी भाई। तब उसके बाद उसने कहा वापस आया तो उससे चाय देखा, हाँ भाई क्या बात है। उसने कहा साहब मुझे मंजूर है। अब वो रीछ की खाल पहन के सुबह 9 से 5 तक बच्चे अच्छे आते हैं, उनको कर्तव्य दिखा रहा है, तो कर्तव्य में ऐसे माहिर हो गए, कूदने उदना यही काम था, तनख्वाह पा रहा था। एक मर्तबा जो है वो बराबर में उसके शेर का पिंजरा था, एक दफा मुलाजिम की गलती से वो शेर का पिंजरा खुला रह गया, दरवाजा जो बीच में होता है ना, इंटरकनेक्शन होता है, वो दरमियान का दरवाजा खुला रह गया। अब ये कूदते कूदते जो छलांग मारी तो शेर के पिंजरे में, अब जो सर उठाए तो शेर उल्ला मर गया मैं। अब जो शेर ने ये आवाज सुनी तो करीब आया, उसकी और हवा खराब, उसने काम में आकर कहा अबे चुप कर, दोनों को नौकरी से निकलवाएगा। तो अल्लाह ताला देखिए, ये गम दूर करना बहुत जरूरी था, हंसाना बहुत जरूरी था, उसकी वजह ये कि गम लगा हुआ है कि अभी तक खाना तैयार नहीं है। बताइए इस गम के लिए दूर जरूरी है ना हंसाना, लेकिन इससे एक फायदा पता है और होगा, वो फायदा ये होगा भूख ज्यादा लगेगी, क्योंकि हंसेगी बहुत ज्यादा लगेगी, इसमें इनका नुकसान। ठीक है लगाओ, देर करो और क्या, हम भी खूब हंसाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला रब्बुल अब्दान है, यानी हमारे बदन का जिस रिस्क वो अता फरमाते हैं, तो जिस तरह से वो रब्बुल अब्दान है उसी तरीके से वो रब्बुल अरवाह भी है, हमारी रूहानी तरबियत भी वही फरमाते हैं। हमारी रूह की जो गिजा है, जिस तरह से हमारे जिस्म की गिजा ये खाना पीना है, उसी तरह से हमारी रूह की गिजा भी है। वो क्या है? नमाज पढ़ना, जिक्र करना, तिलावत करना, रोजा रखना, ये जो नेक आमाल है दर हकीकत ये हमारी रूह की गिजा है। लिहाजा आप देखिए, जब इंसान नमाज पढ़ता है, जैसे एक लोग एक बात कहते साहब रमजान शरीफ में बड़ा मजा आता है, एक अजीब कैफियत होती है रमजान शरीफ के अंदर, वो कहते क्यों जी, क्या एक लज्जत है, सहरी रोजा इफ्तारी और फिर तरावी, एक अजीब वाकई, यानी रमजान शरीफ जाता है तो एक खलासा मालूम होता है कि कोई चीज कम है, और कहते हैं वो लज्जत नहीं आती। मैंने कहा हकीकत यह है कि अल्लाह वालों के लिए गैर रमजान भी वैसा ही होता है। खेलेंगे वो कैसे? मैंने कहा उसकी वजह यह है, मैंने कहा आप खुद अपना जरा नोट करें, खुद देखें आप कि रमजान शरीफ के जो मामूलात हैं उन मामूलात में और गैर रमजान शरीफ के मामूलात में क्या फर्क है, फर्क कितना बड़ा है कि हम जो एहतमाम इबादत का रमजान शरीफ में करते हैं वो गैर रमजान में नहीं करते। लिहाजा उसका नतीजा यह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अपनी फरमाबरदारी में खास लज्जत और सुकून और इत्मीनान रखा है, लिहाजा रमजान शरीफ में उसका एहतमाम होता है, तो नतीजा यह होता है कि चूंकि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में खासियत है कि उससे रूह को सुकून मिलता है, रूह को गिजा मिलती है, जिससे दिल को सुकून मिलता है। لہذا اگر ہم غیر رمضان میں بھی اس کا اہتمام کریں عبادت کا تو اس سے روح کو غذا ملے گی, کیونکہ نیک اعمال یہ روح کی غذا ہیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب روح کو غذا ملے گی تو اس کی برکت سے دل کو سکون ملے گا. لہذا انسان ہے غیر رمضان میں بھی جب اہتمام جمعہ اور دوسری عبادت کا, قرآن پاک ذکر کا, تو اس سے قلب کو خاص سکون ملتا ہے کہ جیسے نماز کا عادی جو آدمی ہے اگر کسی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو جائے اس کے قلب میں کیسی بے چینی رہتی ہے, اور نماز پڑھتے ہی ایسا سکون ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سر سے بوجھ ہٹا دیا. یہ ایک عجیب چیز ہے, کیوں کہ جس طرح سے بدن کی ایک غذا ہے اسی طرح میرے پیارے دوستو روح کی بھی غذا ہے, اور وہ روح کی غذا یہ نیک اعمال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو روحانی غذا رکھی ہے, یہ عبادت, یہ ذکر, یہ تلاوت, یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اعمال, اس سے ہماری روح میں ترقی ہوتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر سکون اور اطمینان ملتا ہے. اور جس طریقے سے زہر کھانے سے ہمارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح سے گناہ کرنے سے ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے. وہ بھی زہر ہے ہماری روح کے لیے. تو اللہ رب العزت رب ہے, رب الابدان بھی ہے اور رب الارواح بھی ہے, یعنی بدن کی بھی تربیت کے لیے انہوں نے یہ جسمانی غذا رکھی, اسی طرح سے روح کی تربیت کے لیے یہ روحانی غذا رکھی. یہ نیک اعمال, یہ سنت پر عمل کرنا, یہ گناہوں سے بچنا, عبادت کرنا, اس سے میرے پیارے دوستو روح کو غذا ملتی ہے اور اس کے نتیجے میں دل کو سکون ملتا ہے. لہذا اس لیے رب سکھا دیا, کیوں؟ کیونکہ جب رب کا نام آئے گا کہ اچھا, جیسے انسان ہے بچہ ہے, ماں باپ سے معافی مانگنی ہو تو معافی مانگنا آسان ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کو اپنے ماں باپ کی محبت پر ناز ہوتا ہے. اس ناز کی وجہ سے اگر ماں باپ سے کوئی چیز لینی ہو تو بچہ بے تکلف مانگ لیتا ہے, خصوصاً ماں سے. کیوں؟ کیونکہ ماں سے جو محبت کے تعلق ہوتا ہے وہ باپ سے نہیں ہوتا, فرق ہوتا ہے دونوں میں. اس لیے بچے کو اگر ابا سے بھی کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ تھرو پراپر چینل جاتا ہے, ان ڈائریکٹ بھی جاتا ہے. کہتے ہیں صاحب کو خوش کرنا ہے تو سیکرٹری سے بات کرو, یہ پراپر چینل ہے, چینل ہے یہ. کیسے اما کو تو باپ کہتے ہیں مجھے خود کیوں نہیں بولتا, کہ بھائی پتا ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے, لہٰذا ہمارا نظام ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کو اپنی ماں کی محبت پر زیادہ ناز ہوتا ہے, اور یہ قاعدہ ہے کہ اولاد کو جیسی محبت ماں سے ہوتی ہے باپ سے نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام رکھا ہے, اس لیے ماں کا حق بھی زیادہ ہے باپ سے. کہ ماں باپ پر بچوں کو اعتماد ہوتا ہے, کیوں؟ تربیت کی وجہ سے. جیسے میرے مرشد نے سنایا کہ ایک دفعہ ایک کسی علاقے میں قحط پڑا تو ایک غلام کو دیکھا, شکل سے غلام لگ رہا تھا لیکن لباس آلہ اور چہرے پر ایک عجیب رونق سی تھی. تو ایک اللہ والے گزرے, انہوں نے کہا کہ بھائی قحط کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے, تم بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہو اور بڑے چہک رہے ہو. اس نے کہا لو میں کیسے نہ خوش ہوں, میرا مالک میرے بغیر کھاتا نہیں ہے, میرا مالک میرے بغیر سوتا نہیں ہے. اس نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جب تک جو مالک کا میرے کھانا تیار ہوتا ہے, جب تک اس کھانے کو میں چکھ نہ لوں مالک وہ کھاتا نہیں ہے, اس کو مجھ پر اتنا اعتماد. اور جب تک میں اس کی نگرانی اور پہرے داری نہ کروں اس وقت تک وہ سوتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو کسی اور گارڈ پر, چوکی دار پر, پہرے دار پر اعتماد نہیں ہے, مجھ پر اتنا اعتماد ہے تو میں کیوں نہ خوش ہوں. بس ان بزرگ نے ایک آنکھ کھینچی فرمایا کہ دیکھ ایک تیرا مالک ہے, خود کھاتا ہے اور تجھے نہیں پوچھتا, اور تو پہرے داری کرتا ہے اور وہ سوتا ہے. ایک میرا مالک ہے جو ہمیں کھلاتا ہے, ہمیں پلاتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں, وہ ہمارا مالک سوتا نہیں ہے, وہ ہماری نگرانی کرتا ہے. تو اس کی آہ نکلی, اسے پوچھا ایسا مالک کون ہے؟ اس نے کہا وہ ہمارا اللہ ہے, کہ وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے لیکن اپنے بندوں کی غذا کا کیسا انتظام کرتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ دنیا میں آتا ہے, ماں کی چھاتی کو وہ بچے کے رونے سے وہ خون دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے. کتنی ایسا نظام ہے بچے کا. پھر کون वो बच्चा किस ट्रेनिंग सेंटर, किस कोचिंग सेंटर में जाकर दूध पिलाने की ट्रेनिंग हासिल करके आता है? वो क्या, ये अल्लाह का निजाम है कि उस छोटे से बच्चे को भी, जो अभी जिसको हम बेअकल बोलते हैं, मासूम, जो अपनी किसी बात का इजहार नहीं कर सकता, माफी जमीर को बता नहीं सकता, अपनी तकलीफ को बता नहीं सकता, लेकिन वो बच्चा कैसे दूध पीना सीख जाता है? ये अल्लाह का निजाम है, ये है रब। इसलिए अल्लाह ताला ने रब सिखा दिया कि कर रब, ताकि रब का नाम आते ही मस्त हो जाए। नाम लेते ही नशा सा छा गया, नाम लेते ही नशा सा छा गया, जिक्र में तासीरे दौरे जान है। इनको इधर बुला लीजिए, बड़े साहब को इधर, और तकिया है कोई? आप इधर आराम से तशरीफ रखें, मैंने इधर टेक लगा लीजिए आराम से, देखो तकिया है तो दो भाई, दीदू दीदू आप बड़े साहब इधर आराम से बैठ जाए, है बस ठीक है, सीनियर पार्टी में आ जाए ना। ये अल्लाह का निजाम है दादा, इसलिए रब सिखा दिया कि कौन भाई, किससे मांगना है, किससे माफी मांगनी है? रब से, हमारा पालने वाला। इसलिए मेरे मुर्शिद मेरे शेख ने फरमाया कि देखो, हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला की हम पर कितनी इनायतों मेहरबानियां हैं, गुनाहों के बावजूद। फरमाया कि जब गुनाहों पर अल्लाह ताला की इतनी इनायतों मेहरबानी और फजल है, तो फरमाबरदारी पर क्या ना मिलेगा। हमारा तो आलम यह है कि हमारी कोई नाफरमानी करे, बात ना माने, हम उसकी रोटी बंद कर देते, उसकी उसके जो जितनी मुराद हो, अलाउंसेस हो, कुछ भी हो, कहते नहीं करना। अगर किसी को अफसरी दी है तो वो अपने मातहत की प्रमोशन रोक देता है, किसी मुझे क्यों नाराज किया। अच्छा एक अजीब बात है, हमारे एक पीर भाई हैं, उनकी अजीब तबीयत है, हर वक्त पैसे पास रखते हो, आज तीन चढ़ाक है दोनों। तो एक दिन, अच्छा वो अब तो रिटायर हो गए, टंडो जाम की यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो एटॉमिक, तो उसके अंदर वो अफसर डायरेक्टर रिटायर हुए, तो उनका एक अफसर, वो दफ्तर भी ऐसे ही जाते थे, ये आस्तीन चढ़ा के, तो उनके अफसर, उसने कहा चार साल इनकी प्रमोशन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो अफसर कहता था कि तुम आस्तीन नीचे कर लो, मैं तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगा। वो कहता था सर मैं ये नहीं कर सकता, इतनी गर्मी उनको लगती। तो मेरे मुर्शिद ने उनसे पूछा, हमारे पीर भाई है ना, तो मेरे शेख ने उनसे पूछा कि तुम ससुराल भी ऐसे जाते हो? तो उन्होंने कहा कि जी हजरत, ससुराल भी मैं ऐसे जाता हूं। फरमाया तुम माजूर हो, क्योंकि ससुराल में तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बेवकूफ भी बंठन के जाते हैं। क्या जो आदमी ससुराल भी हालत में चले जाए, ये माजूर है। तो अगर अफसर अपने किसी मातहत से नाराज हो जाए, उसके प्रोमोशन रोक देता है, और जितना उसको सताने का हो सकता है वो करता है। कितनी अजीब बात है, लेकिन अल्लाह ताला की इनायत करम रहमत देखिए कि हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क और इनायत और मेहरबानियां बंद नहीं होती। ये हाल है गुनाहों पर, फरमाबरदारी पर क्या अलग होगा? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश करता है या हमको कोई तकलीफ पहुंचाता है, तो उसे हमें तकलीफ होती है। अगर हम गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला को इसका कोई नुकसान नहीं है मेरे दोस्त। लादा मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि हमारे गुनाह का अल्लाह ताला क्या ऐसा आलम है। हजरत ने इसको एक मिसाल समझाया, फरमाया एक मच्छर था, बड़ी भूख लगी हुई थी उसे, अब खाना बनने में बड़ी देर थी क्योंकि अभी खाना तैयार हो रहा था। एक भाई मुझको देख रहे हैं कि बार बार वहीं पहुंच जाते हैं, तो ये वही आलम है कि एक मौली साहब थे, तो वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर ही सिर्फ तकलीफ करते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि आपको कोई और मौजू नहीं है? उसने कहा क्यों नहीं है, बोलो जहां से करना है, कि आज आप सूरह इख़लास की तफ़सीर करेंगे। सुने तारिक भाई, जरा टेंशन पे करें ना, मुफ्त में पे कर दे। तो उन्होंने, मौली साहब ने कहा क्यों नहीं, आज सूरह इख़लास की तिलावत की, कहा अल्लाह ताला ने फरमाया अपने नबी से, कुल कह दीजिए, किस नबी से, کہا وہی نبی جن کے نواسے حسین ہیں. طریقے کے شروع ہو گئے. تو گھوم کے ہم وہیں آ جاتے ہیں. کیا کریں جناب, ان چارج کو پکڑنا پڑے گا نا. میرے پیارے دوستو, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ جو مچھر تھا اس کو بھوک لگی, اب کھانا کو مل نہیں رہا, تو اس کو ایک ہاتھی نظر آیا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ ہاتھی کی کھال میں اپنی چھوٹی سی سونڈ داخل کی اور اس میں سے کچھ کھا لیا. چھوٹا سا مچھر تھا, پیٹ بھر گیا اس کا. اب وہ باہر نکلا تو اس کو خیال آیا کہ یار ایک مولوی صاحب کا میں نے بیان سنا تھا کہ کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے, اور آج تو میں نے مچھر کو ہاتھی کو تکلیف دی ہے کہ اس کی کھال میں اپنی سونڈ داخل کر لی, اس کو تکلیف پہنچائی. اب تو بڑا پریشان. اب وہ مچھر آیا ہاتھی کے پاس, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا روتے ہوئے, ہاتھی بھائی ہاتھی بھائی مجھے خدا کے لیے معاف کر دو. اب ہاتھی حیران, بھائی کیا ہو گیا, خیریت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی کھال میں اپنی سونڈ داخل کر کے آپ کی کھال سے مال چرا لیا, آپ کی کھال سے مال چرا لیا. تو ہاتھی ہنسنے لگا. اس نے کہا تم کب آئے, کب میرے اوپر بیٹھے, کب اپنی سونڈ تم نے میری کھال میں داخل کی, اس نے کیا چرا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. میرے مرشد فرماتے ہیں مچھر چھوٹا محدود, ہاتھی بڑا محدود ہے. جب ایک محدود چھوٹا محدود بڑے محدود کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو محدود غیر محدود کا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ مثال, اب دوسرا بات کیا سنیے. اسی طرح سے ہم جو اگر عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اس میں کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم اللہ کی عظمت میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ اس پر بھی حضرت نے سمجھایا, یہ مچھر کی مثال صحیح, کہ ایک ہاتھی تھا, اس کے آفس کے اندر ڈیوٹی ذرا زیادہ چل رہی تھی تو لیٹ سٹنگ کر رہا تھا. تو لیٹ سٹنگ کر کے روزانہ 12, 1, 1, 2, 2 بجے آتا تھا, صبح پھر 8, 9 بجے پہنچنا. تو اب جو ویکینڈ آیا تو بڑا تھک گیا, اس نے ہائے کرنے لگا, ہائے تھک گیا, ہائے یہ. تو ایک بیچارہ مچھر وہاں سے گزرا تو اس کے دل میں رحم آیا, یہ بیچارہ ہاتھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کہا میرے ہاتھی کہہ رہا تھا میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میری کمر دکھ رہی ہے, میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں. اب مچھر نے سنا, اس نے آستین چڑھائی, اس نے کہا یہ بیچارہ ایک مخلوق ہے, اس کو تکلیف ہو رہی, چلو میں اس کی خدمت کروں. بس ایک ٹانگ پہ لگا, دے دبانے تھا دن, ایک گھنٹہ اس کو دبایا, پھر دوسری ٹانگیں ایک گھنٹہ دبائی, پھر تیسری چوتھی چاروں ٹانگیں, پھر کمر پہ سوار ہو گیا, اس کی کمر بھی دبائی, پھر ایک گھنٹے تک اس کا سر بھی دبایا, 6 گھنٹہ پسینے پسینے ہو گیا. اب اس کے بعد اپنی برادری میں گیا, آج تو میں نے کمال کیا, آج میں نے ہاتھی کی 6 گھنٹے خدمت کی ہے. برادری کہہ رہے بے وقوف, تو اور ہاتھی کی خدمت, چھ پتی کا شربا, یہ منہ اور منصور کی دال. یہ اصل میں یہ محاورہ ہے, یہ منہ اور مسور کی دال بولتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ محاورہ ہے, یہ منہ اور منصور کی دال. دار دال نہیں, دار وہ جو منصور تھے نا جو دار پر چڑھے تھے پھانسی پر, وہ ہے اصل میں یہ محاورہ, یہ منہ اور منصور کی دال. ارے یہ منہ ہے کہ تم اس دار پر چڑھو گے جو اللہ کے لیے جن کو پھانسی دی گئی, یہ ہے وہ محاورہ, یہ منہ اور منصور کی دار. اب منصور کیا ہو گیا؟ ویسے تو آج کل لوگ محاورے, نئی نسل تو کم ہی جانتی ہے, یہ منہ اور مسور کی دال بولتے ہیں, نہیں ہے یہ منہ اور منصور کی دار. اصل یہ ہے, جیسے ایک ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے نا کہ نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے. یہ نعوذ باللہ, یہ بہت غلط محاورہ ہے. یعنی گویا کہ شریعت کو اتنا اس کی حقارت, لیکن حقیقت اس کے خلاف بھی ہے, کیونکہ نماز کا حکم مکہ شریف میں آیا تھا اور روزہ فرض ہوا تھا مدینہ شریف میں. اب آپ بتائیے فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ معراج کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تب نماز فرض ہوئی تھی, اور وہ مکہ شریف کا واقعہ ہے. اور روزے کب فرض ہوئے تھے؟ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں. تو یہ محاورہ درست نہیں ہے میرے پیارے دوستو. اب اس نے برادری نکالتے ہوئے, بڑا آیا تو اپنا منہ تو دے, بڑا ہے ہاتھی کی خدمت کی تو نے. اس نے کہا چلو ہاتھی سے پوچھ لو, 6 گھنٹہ دبایا تم میرا پسینہ دیکھ نہیں دیکھ رہے, یہ خون پسینے کا دیکھو کتنا پسینہ ٹپک رہا. کہا پسینہ تو نے کہیں اور ٹپکایا ہوگا, حسینہ کو دیکھ کر ٹپکایا ہوگا اور کہہ رہے پسینہ آ رہا. تو اس کے بعد اس نے کہا چلو سب اب پوری برادری پہنچی. ہاتھی سے دیکھا پوری جماعت وقت پہنچا. میں نے کہا خیریت بھائی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک برادری کا آدمی ہے, یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 گھنٹہ ہاتھی کو دبایا ہے, ایک ایک گھنٹہ ایک ایک ٹانگ, پھر اس کی کمر, پھر اس کا سر, 6 گھنٹہ اس کی خدمت کی ہے. ہاتھی ہنسنے لگا, یہ کب آیا, کب ٹانگ پر بیٹھا, کب سر پر چڑھا, کب پیٹ پر چڑھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. بس میرے مرشد فرماتے کہ آہ چھوٹا محدود ایک بڑے محدود کا حق ادا نہیں کر سکتا خدمت کا. ہم محدود اللہ تعالیٰ غیر محدود کی عبادت کا, ان کی عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تصور کے لیے فرشتے ایسے ہیں, جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیام میں کھڑا ہے, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور ذکر میں وہ 5 مخلوق لگی ہوئی ہے, معصوم مخلوق. ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت عبادت کا حق کیا ادا کر سکتے ہیں میرے دوستوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ رب رب. کیوں؟ تاکہ پالنے والا ہے نا تو محبت ہوتی ہے, اس لیے مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اس کو ہچکچاہٹ نہ ہو, جلدی سے مانگ لے کہ اپنے پالنے والے سے. اب کیا فرمایا؟ رب اغفر, اغفر غفر یغفر معنی میں 17 اس روٹ ہے, یعنی بستر القبیح و اظہار الجمیل, یعنی ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے اور ہماری نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے. یہ مغفرت کے معنی ہے. مغفرت کے کیا معنی ہے؟ کہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے اور ہماری نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے. اور معافی الگ چیز ہے اور مغفرت الگ چیز ہے, دونوں میں فرق ہے. معافی میں اور مغفرت میں فرق ہے. معافی نام ہے ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹانے کا, اور مغفرت نام ہے ہمارے گناہوں کو چھپا کر نیکیاں ظاہر کرنے کا نام. لہذا دونوں میں فرق ہے. کہتے ہیں نا معافی اور مغفرت, تو لیکن فرق ہے. جیسے استغفار اور توبہ میں فرق ہے, یہ ایک چیز نہیں ہے. استغفار اور توبہ الگ الگ چیز ہے. وہ کیسے؟ استغفار نام ہے گویا کہ ہمارے جسم پر اگر کوئی کالک لگ جائے, کوئی گندگی لگ جائے, تو اس گندگی کو دور کرنا یہ استغفار ہے, اور آئندہ گندگی نہ لگانے کا عزم کرنا یہ توبہ ہے. اس لیے استغفار اور توبہ کا فرق یہ ہو گیا. یہی فرق اسی طرح معافی میں اور مغفرت میں ہے. کہ کیا؟ کہ معافی نام ہے گناہوں کے جو نشانات ہیں اس کو مٹانا, اور مغفرت نام ہے نیکیوں کو ظاہر کرنا اور بدی کو چھپا لینا. بستر القبیح و اظہار الجمیل. لہذا مغفرت اللہ تعالیٰ سے, رب اغفر کہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے اور ہماری نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے. لہذا کتنا اللہ کا احسان ہے کہ ہماری گناہ ہم سے چھپ جاتے ہیں اور لوگ نیک اور نیک گمان رکھ کے عزت کرتے ہیں. کتنا مالک کا کرم ہے. ورنہ اگر ہمارے گناہوں کی بدبو مخلوق پر ظاہر ہو جائے, واللہ کوئی تھوکنا پسند نہ کرے. تو کیا سکھا ہے؟ رب اغفر غفر یغفر معنی میں 17 اس روکے. کتنا کریم ہے وہ مالک کہ ہمارے ساتھ 70 کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے. ہو گیا نا. آگے ہے ورحم رحمت. میرے مرشد نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے رحمت کی 4 تفسیر کی ہے, 2 دنیا میں, یعنی رحمت 2 دنیا میں اور 2 آخرت میں. دنیا میں 2 کیا ملے گی؟ نمبر 1, گناہ کی نحوست پہلی یہ ہے کہ انسان سے عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے. یہ گناہ کی نحوست ہے. لہذا گناہگار آدمی کو اللہ تعالی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے, اس کو ڈر لگتا ہے, مایوسی ہوتی ہے کہ میں کہاں مجھے معاف کریں گے. یہ گناہ کی نحوست ہے. لہذا اس کی وجہ سے اس کو عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے. یہ گناہ کی نحوست ہے. تو گناہ کی ایک نحوست کیا ہوتی ہے؟ کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے. اور گناہ کی دوسری نحوست یہ ہے کہ رزق میں پریشانی آتی ہے. ملتا ہے لیکن پریشانی سے ملتا ہے. ایسا حکیم الامت نے جو اس کی تفسیر کی, 2 تفسیر دنیا میں یہی ہے کہ رحمت کیجئے ورحم, یعنی رحمت دیجئے. کیا مطلب؟ کہ توفیق تار دیجئے, اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق دیجئے. اور توفیق کی کیا معنی؟ لہذا ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھو. اچھا جی, اللہ دعا کریں اللہ توفیق دے دے. تو گویا کہ توفیق کوئی فرشتہ ہوا جو گھر سے اٹھا کر مسجد پہنچا دے گا. تو پھر دفتر جانے کے لیے اور دکان جانے کے لیے بھی توفیق مانگنی چاہیے. امام مولوی کو بھی سکھاتا ہے نہیں, مولوی صاحب ہل جل کرنی چاہیے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے ہوشیار ہیں, جس مسئلے میں معلوم ہے مولوی منع کرے گا وہ پوچھتے ہی نہیں. تو پوچھیں گے منع کرے گا چکر میں پھنسیں گے, پوچھو ہی نہیں. اچھا توفیق کے کیا, توفیق کے تین معنی لگے ہاں تو وہ بھی سن لیں. نمبر ایک, توفیق کی تین تعریف ہے. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے, شیخ التفسیر اور شیخ الادب تھے. انہوں نے فرمایا نمبر ایک, توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, خیر کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا, یہ توفیق کی پہلی تعریف کہ خیر کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا. جیسا انسان کسی کو دیکھتا ہے کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے, اب اس کو بھی ہوا یار یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, گویا کیا ہوا یہ خیر کے اسباب اس کے سامنے آ گئے. اپنا کوئی رشتہ دار, اپنا کوئی دوست ہے, اس نے داڑھی رکھ لی, اب اس نے دیکھا یار اتنا پرانا آدمی, یہ تو کہتا تھا میں کبھی بھی مولوی کو چکر میں نہیں آؤں گا, اس نے بھی داڑھی رکھ لی, اب یہ کیا ہوا, یہ اس کے لیے ایک پیغام ہے, یہی توفیق ہے, خیر کے اسباب اس کے چہرے کے سامنے آ گئے کہ یہ آدمی اس نے بھی داڑھی رکھ لی, یہ بھی ملا کے چکر میں پھنس گیا. یہ ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. اسی طرح سے ایک تعریف ہو گئی. نمبر دو تعریف, تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر, برائی کا راستہ مسدود ہو جائے, بند ہو جائے, اور نیکی کا راستہ آسان ہو جائے. ہاں بھائی کتنی دیر ہے, ایک خبر اب شیر سنیے گا, اردو کا مزہ لیجئے گا. آئی تاریخ بھائی آپ بھی سنو یار, آئی خبر کے پاؤں میں مہندی لگی ہے وہاں, آئی خبر کے پاؤں میں مہندی لگی ہے وہاں, خون ٹپک پڑا نگہ انتظار سے. آئی خبر کے پاؤں میں مہندی لگی ہے وہاں, خون ٹپک پڑا نگہ انتظار سے. میرے پیارے دوستو, توفیق کی دوسری تعریف یہ ہے کہ برائی کا راستہ بند ہو جائے, مسدود, کہتے ہیں سدے باپ, بند ہو جانا, اور خیر کا راستہ آسان ہو جانا. جیسے انسان ہے کبھی نکلا, اب اس نے کہا چلو یار میلے میں چلتے, یا الادین پارک کا چکر لگانے چلے, بہت دن ہوئے, ذرا کچھ ہیلو ہائے ہو جائے, فلاں دوست کیا جائیں گے صاحب فلم دیکھیں گے, فلم دیکھنے چلے, اب راستے میں جانے لگا مولوی صاحب مل گئے اپنی مسجد کے امام صاحب. امام صاحب نے پوچھا کہاں جا, کہا نہیں بس ایسے ذرا ہوا خوری کے لیے نکلا تھا. کہا اچھا میں ذرا ایک مریض کی عیادت کو جا رہا ہوں تو آپ ساتھ چلیں گے؟ اب وہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے حضرت میں چلتا ہوں. تو کیا ہوا, اب اس کا ارادہ کیا تھا کہ میں برائی اور برے کام کی طرف جاؤں گا, تو کیا ہوا کہ وہ برائی کا راستہ بند ہو گیا. اور یہ ایک عیادت کا اتنا کام, کتنا ہے نیک عیادت مستقل ایک عبادت ہے, اس کام کو چلا گیا. تو کیا ہوا, اور پھر ایک اللہ والے کی نیک آدمی کی صحبت مل گئی, تو یہ کیا ہے کہ نیکی کا راستہ آسان. اب پتہ چلا نماز کا وقت بھی تھا, راستے میں ٹریفک جام ہوا تو راستے میں کسی مسجد میں نماز کو رک گئے, ورنہ نماز بھی نہ پڑھتا, اب مولوی صاحب کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا. تو یہ کیا ہے, تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر, کہ برائی کا راستہ بند ہو گیا اور نیکی کا راستہ آسان ہو گیا. ہو گیا نا جناب, یہ ہے توفیق. توفیق کی تیسری تعریف, دو تعریف ہو گئی نا, ایک تو نیکی کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا جیسے مسئلہ پتہ چل جائے, کیونکہ مسئلہ معلوم نہ ہونا یہ بھی ایک کمی ہے کہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا. جیسے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے, اور ایک مٹھی اپنی مٹھی سے کم نہ ہو بلکہ مٹھی پوری ہو, ایک مٹھی داڑھی رکھنا سامنے سے دائیں سے بائیں سے, اسی طرح سے یہ داڑھی کا بچہ ہے. ये दाढ़ी का बच्चा, इसको भी काटना दुरुस्त नहीं है। कहते मौली साहब हम इसलिए इसको काट देते कि जब हम टिक्का बोटी या मुर्गी की बोटी खाते हैं, टांग की बोटी, ये भी जालिम अपनी टांग अड़ाता है, इसलिए हम इसको काट देते। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया, देखो भाई बात यह है कि अगर ये इसको कहते हैं दाढ़ी का बच्चा, ये जो होंठ के नीचे निकलता ना, ये कहलाता है दाढ़ी का बच्चा। और मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि मैं 80 बरस का हो गया, अब तक ये बच्चे का बच्चा ही है, ये बढ़ता ही नहीं है। देखिए साहब, आपके भी नहीं बढ़ा ना, ये बढ़ता ही नहीं है। अब देखिए उम्र, दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई, ये उतने का उतना ही रहता है। तो मेरे शेख ने फरमाया, अगर तुम खाना खा रहे हो और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मुंह में उंगली डाल दे, तो क्या उसकी उंगली काट दोगे या प्यार से समझाओगे? अरे बेटा, अब्बा को खाना खाने दो, नहीं करो। माँ भी समझाती है, सब समझाते हैं, ना बेटा ऐसा मत करो। फरमाया उसी के दाढ़ी का बच्चा है, इसको भी समझाओ, इसको क्यों काटते हो? अगर वो अपनी टांग अड़ाए तो उसकी टांग नीचे कर दो कि बेटा आराम से बैठो, मुंह में मत घुसो, बच्चा समझ जाएगा। लेकिन मसले का मालूम होना है बड़ी नेमत है, और दीन का एक मसला सीख लेना, 1000 रकात नफिल से सवाब ज्यादा मिलता है। फिर मसला ही मालूम ना। अब जैसे औरतें हैं, बुर्का पहनती है, लेकिन चेहरे का पर्दा भी वाजिब है। चेहरे का जो पर्दा है, ये औरतों के लिए वाजिब है कि नामहरम के सामने नहीं खुल सकती है। लहजा आप देख लीजिए, कहते जी चेहरे से क्या होता है? फितरों की जड़ तो यही है। शायरों को देख लीजिए, मुहर्रम का शरबत तो लैलाओं के आंखों से ही तो मिलता है उनको, सारा शरबत यही से तो टपकता है। सारी शायरी आप देखिए, आंखों पर, गालों पर, नाक की उठान मिसले पठान और होंठ की, सारी शायरी इसी पर है। सारा फितरा तो यही चेहरा है। क्यों जनाब? कहते कि जी चेहरा का पर्दा नहीं है, फितना है। हाँ, असल में मसला ये था कि चेहरे का पर्दा उसके लिए माफ है, वो 150 साल की बुढ़ी या 100 साल की बुढ़ी जिसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां पड़ गई, इसके चेहरे झुर्रियां पड़ गई कि जिसमें बिल्कुल कशिश नहीं थी, उसके लिए पर्दा माफ होता है चेहरे का। अब उसके लिए हर एक ने माफ कर लिया। जैसे मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि हदीस शरीफ में आता है, यदखुलु अहलुल जन्नती जन्नता जुर्दन मुर्दन मुकाहलीन, कि अहले जन्नत जन्नत में जब दाखिल होंगे तो दाढ़ी मूछड़ी होगी उनकी और आंखों में काजल लगा हुआ होगा, ऐसे अहले जन्नत दाखिल होंगे। लगा वहां दाढ़ी मूछड़ी होगी, दुनिया में रख ले। इसलिए मेरे शेख फरमाते हैं, एडवांस जन्नती मत बनो कि पहले से जन्नती बन गए। तो मसले का मालूम होना बड़ी नेमत है। अब एक साहब को वाकया है, एक साहब थे, एक दफा उनको देखा, मसला सुना कि जी अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। सच्चा वाकया है। एक जगह ऐसा हुआ कि पानी मिला नहीं, तो तबलीगी जमात थी, तो एक आदमी ने अमीर साहब ने कहा भाई तयम्मुम कर लो, तो एक साहब उसी में थे, उन्होंने क्या किया, उनको देखा कि उन्होंने मिट्टी ली हाथों में मला, फिर मिट्टी मुंह में डाली, फिर नाक में डाल, चेहरे पर मल रहे थे कि पहुंच गए एक साहब। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कहा भाई तयम्मुम कर रहा हूं। तयम्मुम कैसे? कहा जी पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करो। उसने कहा अरे जालिम ये देखो, तयम्मुम का ये मतलब थोड़ी है। अब उसका तरीका क्या है कि मिट्टी को लेकर उसको झाड़ा और चेहरे पर इस तरह मला कि पूरा चेहरा, उसी तरह से दोनों हाथों पर दूसरी दफा झाड़ा और नियत की और दूसरी झाड़ा, दोनों हाथों पर मल लिया। अब ये तयम्मुम हो गया, बस काफी है। लेकिन इल्म सही बड़ी नेमत है। एक दफा मेरी मस्जिद में एक साहब आए तो कहने लगे कि गुस्ल में कितना नाक में पानी चढ़ाना फर्ज है, क्योंकि गुस्ल में नाक में पानी डालना फर्ज है ना, जैसे कुल्ली नाक में पानी है पूरे जिस्म पर। मैंने कहा तुम कितना चढ़ाते हो? कहा मैं इतना खेतों के दिमाग तक पहुंच जाए। अब आप बताइए क्या हुआ? इल्म सही नहीं है, कितनी तकलीफ है। इल्म बड़ी नेमत है, सही रास्ते पर होना बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। लिहाजा ये जो तौफीक है ना कि मसला एक मसला से भी सीख ले, बहुत बड़ी नेमत है। लिहाजा इल्म सीख लेना बड़ी नेमत है। लिहाजा दो तारीफ हो गई तौफीक की, तीसरी तारीफ क्या है? तीसरी तारीफ ये खल्कुल कुदरत अलताती, दिल में खास कुव्वत पैदा हो जाए कि मैं दिल को तोड़ दूंगा लेकिन हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। ये खास दिल में कुव्वत पैदा हो जाती, ये भी तौफीक है। लिहाजा बात करता इंसान है कि बस नफ्स कहता है कि नमाज ना पढ़ो, गुनाह करो, फलगाम करो, नहीं नहीं करूंगा। इंसान को एकदम کہتے پاور آ جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ توفیق ہے. اگر توفیق کی تین تعریف ہوگی نا، تو لہذا رحمت کی برکت سے توفیق اطاعت ملے گی. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء اللہ کی صحبت عطا فرما دیں گے، ایسے نو لوگوں کی صحبت عطا فرما دیں گے کہ جن کے پاس بیٹھ کر اس کا یہ عالم ہوگا کہ نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، اور خسو خاشاک جلتے جا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے انوارات اور عبادت اور فرما برداری کے آثار اس کے جسم پر، اس کی زبان پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے چہرے پر، اور اس کے پورے زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک ایک کرتے نکلتی چلی جائے گی. یہ ہے نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن اور خسو خاشاک جلتے جا رہے ہیں. یہ ہوگی توفیق اطاعت، ایک ہوگی نا، لہذا رحمت کی برکت سے یہ نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. نمبر دو جو رحمت ملتی ہے وہ کیا ہے؟ فراخی معیشت، یعنی اس کی روزی کشادہ ہو جاتی ہے. اور اس فراخی معیشت کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے برکت کے معنی، ایک تو یہ ہے فراخی معیشت کے، ایک تو معنی یہ ہے کہ 10,000 مان لو تنخواہ ہے، ترقی ہو گئی وہ 12-15,000 روپے ہو گئی، ایک تو یہ بھی معنی ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ 10,000 ہی رہیں گے، بڑھیں گے نہیں، لیکن پہلے 10,000 میں پورا نہیں ہوتا تھا، اب 10,000 میں ماشاءاللہ پورا بھی ہو رہا ہے بلکہ بچت بھی ہو رہی ہے، یہ بھی فراخی معیشت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ لہذا رزق کی فراخی کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال بڑھ جانا، یہ ضروری نہیں ہے. بعض مرتبہ مال بھی بڑھتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ مال وہی رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ نفع زیادہ اٹھاتا ہے وہ، اور بچت بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے برکت کے معنی اور فراخی معیشت کے معنی. سمجھ آئیے نا جناب؟ کیونکہ ہر دفعہ ہے کہ جی ہمارا تو رزق بڑھا نہیں، ارے دیکھیں فائدہ ہوتا ہے. اور بعض بات گناہ کی نہ ہو سکتی تھی، مال تو بڑھتا ہے لیکن مصیبتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. ہوگی نا دو تعریف، یہ دنیا میں ملے گی کیا؟ ایک اللہ کی عبادت و فرما برداری کی توفیق، اور دوسرا رزق میں کشادگی. دو تعریف دنیا میں، آخرت میں دو نعمتیں ملے گی رحمت کی، وہ کیا؟ بے حساب مغفرت. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہ جو دعا مانگتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب لیجئے، اس کے کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھے اور کچھ نہ پوچھے، فرمایا جاؤ جنت میں، یہ آسان حساب کے بارے ہیں. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے من نوقش عذبا، جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ گچھ شروع کی، داروگیر فرمائی، اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا. اور آسان حساب یہ، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال تو دیکھے لیکن کچھ نہ فرمائے، کہنا جاؤ جنت میں. اس لیے اس دعا کو بھی مانگا کرے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ میرا آسان حساب دیجیے. ہوگی نا صاحب؟ یہ ہے آسان حساب، یعنی آخرت میں کیسے ملے گا؟ آسان حساب، مزے سے. لہذا عرش کے دنیا میں روزہ رکھنے والے یہ وہ قوم ہے جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اسی طرح سے جو اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، یہ محبت بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ دلائے گی. اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ ان کو بلایا جائے گا عرش کے سایہ میں، کہیں گے واہ یہاں ملاؤں کے بڑے مزے ہیں جناب، وی آئی پی ریسپشن مل رہا ہے ان کو، ریڈ کارپیٹ، اور یہ وی آئی پی لاؤنج میں نہیں بلکہ سی آئی پی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے، وہاں پر یہ انتظام ہوگا. تو اللہ کی والی محبت ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن عرش کا سایہ دلائے گی. لہذا آسان حساب کیا ہے؟ کہ اللہ کچھ نہ پوچھے جاؤ. ہو گیا نا؟ یہ تیسری تفسیر ہوگی رحمت کی. آخری تفسیر کیا ہے؟ دخول جنت، یعنی جنت میں اولی داخلہ ملے گا. کہ جنت میں داخلے جانے کے، دیکھیے دنیا میں جب انسان کے سفر کرتا ہے تو دو ہے، یا تو ڈائریکٹ فلائٹ لیتا ہے یا کنیکٹنگ فلائٹ لیتا ہے. لہذا جنت میں جانے کے بھی دو رستے ہیں، ایک ڈائریکٹ فلائٹ ہے، ایک کنیکٹنگ ہے. ڈائریکٹ فلائٹ کیا ہے؟ کہ وہ عرش کے سائے میں جائے گا، وہاں سے سیدھا جنت میں، سی آئی پی لاؤنج میں بٹھایا، وہاں سے سیدھا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کنیکٹنگ یہ ہے کہ جہنم جانا پڑے گا، اس کے بعد جنت میں جانا ہوگا، یہ مومن کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے. اولی داخلہ نصیب فرما دے. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب معلوم ہے کہ انسان کہیں سفر کرتا ہے تو ٹریول ایجنٹ سے پوچھتا ہے بھائی ڈائریکٹ فلائٹ ہے یا کنیکٹنگ فلائٹ ہے. پھر کیا کہتا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ فلائٹ دینا, کنیکٹنگ والی نہ دینا. جدہ جانا ہے سعودی ایئر لائن دو یا جو ہے پی آئی اے میں بھیجو. ہمیں کسی اور ایئر لائن سے نہیں جانا کہ پہلے کویت جاؤ یا دبئی جاؤ پھر کنیکٹنگ فلائٹ سے جاؤ. نہیں, ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے جاتا ہے. ہر آدمی سفر کے اندر مانگتا ہے. فرمایا اسی طرح سے کیوں, بس ٹریول ایجنٹ سے وہ پلان کروا لیتا ہے. فرمایا اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت اور تعلق حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اعمال کرو, گناہ سے بچو, تو جنت کی تمہیں ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے گی. وہاں پریشان ہونا پڑے گا. لہٰذا دیکھیے کتنے گھنٹوں گھنٹوں, بعض دفعہ آٹھ آٹھ گھنٹے کا, بارہ بارہ گھنٹے کا بھی اسٹے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے تاکہ آخرت کی ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے. یہ رحمت کی چار تفسیر ہوگی. نمبر ایک توفیق طاعت, عبادت کی توفیق ملے گی. نمبر دو فراخ معیشت, رزق کے اندر کشادگی ہو جائے گی, اپنے لیے بھی پورا اور اپنے رشتے دار پڑوسی دوست احباب کو بھی کھلا رہا ہے. دو ہو گئی. نمبر تین, بھائی ایک بولے گا, ایک وقت میں دو نہیں بول سکتے. اس لیے موبائل کی گھنٹی سادہ ہونی چاہیے. انسان مسجد میں جاتا ہے, کتنی عجیب بات ہے آج کل ہماری مسجدوں کے اندر, کتنا افسوس کی بات ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. آج ہم مسلمانوں کے موبائل دیکھیں ایسی گھنٹیاں ہوتی ہیں کہ چھوٹے بچے سن کے وہ بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کیسا ناچتے, اور مسجدوں میں بجتی ہے وہ گھنٹیاں. اور یقین جانے میرے ایک دوست نے خود سنایا, کہا میں کعبہ شریف میں تھا, مغرب کی نماز کا وقت تھا, ایک آدمی امام کے بالکل پیچھے کھڑا تھا, اس کا موبائل بجنا شروع ہوا. کہا ان کے اسپیکر کتنے, کتنا زبردست ان کی جو وہ کیچ کرتے ہیں وہ. کہا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے کعبہ شریف کے اندر گانے کی آواز گونج رہی تھی. یہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر گانا بجانا. وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا ہے گھروں کے اندر بھی ہوگا. اب آواز, اب ایک زمانہ تھا گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی, اب گانوں کی آواز آتی ہے. بلکہ میوزک لگا کے بچوں کو دے دیتے تاکہ وہ روئے نہیں. کتنی عجیب بات ہے. پہلے کلمہ پڑھاتے, کوئی عبادت ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, بچوں کو سنا کے ان کی تربیت اس طرح سے ہو رہی ہے. کتنا فرق آ گیا. پھر موبائل کی گھنٹی, گانا میوزک کی ٹون ہے کہ اگر میں انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے, کبھی نماز میں بند کرنا بھول جائے تو کم سے کم دوسروں کی نماز تو خراب نہ ہو. اب مسجد کے اندر کیا عالم ہوتا ہے. امام کو بھی اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اپنے موبائل فون بند کر لیجئے. امام صاحب نے اعلان کیا, ایک آدمی نے اعلان سنا, مسجد سے باہر نکل کے چلے گئے. اس نے کہا اپنے موبائل فون بند کر لے, وہ مسجد سے نکل کے چلائیے. جب نماز ختم ہو رہی تھی تو دیکھا وہ واپس آ رہے. کسی صاحب نے پوچھا ارے بھائی کیا بات ہے کہ آپ نے مسجد سے چلے گئے تھے. نے کہا مولوی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ موبائل فون بند کر لیں, میرا موبائل فون گھر پر رہ گیا تھا, وہ بند کرنے گیا تھا. خبرداری کی انتہا دیکھی. میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی. اب شوہر نے غصے سے کہا جان چھوڑو خدا کے لیے. بس وہ بیوی جو جا رہی تھی کہ میں جاتی ہوں. اس نے کہا دو لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے کہا میں جاتی ہوں. تو اس نے کہا جان چھوڑو خدا کے لیے. بس فوراً پلٹ کے آ گئی. کہا آپ بھی عجیب ہے. بس یہ تو آپ جان کہہ کر نا سارا میرا غصہ دور کر دیتے. تو پھر خدا کا واسطہ. بس اس کو کہتے ہیں کہ لیک آف مس انڈرسٹینڈنگ. سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی ڈائریکٹ فلائٹ عطا فرما دیجیے. ایسے اللہ والوں کی ابھی دنیا میں ہی اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت سیکھ لیں, کام آنے کی چیز. ایک دن دنیا سے ہم کو جانا ضرور ہے. ہم یہاں پر خیریت کیا ہوا؟ اللہ والوں کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی اعمال, تعلق محلہ سیکھ لیں, کام آنے والی چیز ہے. جانا تو ہے پردیس ہے نا, ایک دن ہم سب کو دنیا سے جانا ہے, ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے, کوئی بھی نہیں رہے گا, ہم سب جائیں گے. تو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر لیں. کتنی عجیب بات ہے, اگر ہمیں ابھی کراچی والے کے ابھی کسی صاحب کو اگلے ہفتے مان لو لاہور جانا ہے یا راول پنڈی جانا ہے کسی کام سے, آفیشل ٹرپ ہے یا کسی اور کام سے جانا ہے, کیا کرے گا؟ پہلے پوچھے گا ہاں بھائی موسم کیسا ہے, پھر وہاں کے جی وہاں تو ٹھنڈ ہو رہی ہے, اگر دن میں موسم معتدل ہو تو رات میں تو ٹھنڈ ہے, تو کیا کرے گا, کتنا انتظام کرے گا. ایک ہفتے کے لیے جانا ہے تو 10 دن کی دوا رکھے گا, 3 دن ایکسٹرا رکھ لے, شاید میں 3-4 دن اور رک جاؤں. دوا کا انتظام کرتا ہے, لباس کا انتظام کرتا ہے, کہ کہاں رہنا ہے یہ انتظام کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک ہفتے کے سفر کے لیے کتنا سوٹ کیس, کتنا سامان بھر کر لے کر جاتے ہیں, کتنی پلاننگ کرتے ہیں, لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. بلکہ یہاں کی ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ گویا کہ ساری زندگی ہمیں یہی رہنا ہے, ایسا عالم ہے. حالانکہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنا کراتے ہیں, یہ ہمارے لیے میسج ہوتا ہے, پیغام ہوتا ہے کہ آج تم اپنے پیارے کو دفنا کے آ رہے ہو, ایک دن تمہارا نمبر بھی آنے والا ہے, یہ ہمارے لیے پیغام ہے. لیکن ہماری غفلت کا عالم یہ کہ ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے ان صحبتوں کی برکت سے یہ ہے, ان صحبتوں کا نام میرے مرشد نے رکھا ہے پردیس میں تذکرہ وطن. پردیس میں تذکرہ وطن, ہمارا وطن کیا ہے؟ اصلی جنت ہے, ہمارا اصلی وطن جنت ہے, اور یہ پردیس ہے, مسافر ہیں نا ہم لوگ یہاں پر. لہذا اس مسافر خانے کے اندر, اس پردیس میں وطن کا تذکرہ ان مجلسوں کا نام ہے, پردیس میں تذکرہ وطن. یہ کیسا پیارا نام رکھا میرے مرشد نے, پردیس میں تذکرہ وطن. لہذا وہاں کی ابھی سے پلاننگ کر لیں سفر کی, کہ ڈائریکٹ فلائٹ ملے. آخر میں یہ تو ہوگی نا چار تفصیل, نمبر 1 توفیق طاعت, نمبر 2 فراخی معیشت. ہم پریشان ہوتے ہیں جی ہمارا رسم تنگی, بس اس کا آسان یہی ہے, اللہ سے معافی مانگے, رحمت کا سوال کرے, وہ آسان ہے. دیکھیں نا جس بڑے سے جو چیز لینی ہوتی ہے اس کو راضی کرتا ہے, اللہ سے جو لینا ہے راضی کر لیں بس. اور آخر میں, اور دنیا میں جو ملے گی آخر میں وہ کیا, بے حساب مغفرت اور دخول جنت, یعنی جنت میں ڈائریکٹ فلائٹ سے انشاءاللہ تعالی. تین طبقے ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں دانے دیا جائے گا, جنت کا ٹکٹ ملنے کے باوجود. نمبر 1 حافظ قرآن, کہیں گے تم کہاں چلے, پہلے 10 پاسپورٹ رول لو, اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو لے کر جاؤ. نمبر 2 شہید, 70 آدمیوں کو بخشوائے گا. اسی طرح سے وہ عالم ربانی, وہ اللہ والے, وہ جنت میں جانے لگیں گے, ان کو بھی روک دیا جائے گا, کہاں چلے, کیونکہ جنت وہ جگہ ہے میرے دوستو, جو ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا پھر باہر نہیں نکلے گا کبھی. جہنم میں وہ جگہ ہے, جہنم وہی وہ جگہ ہے, جو ایک مرتبہ جہنم سے نکل جائے گا پھر وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا. مطلب جہنم میں جا کے تو مومن باہر آئیں گے, لیکن جو ایک مرتبہ جہنم سے نکل جائے گا پھر دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 2 جہنمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے تو ایک سے پوچھیں گے, اور یہ آخری ہوں گے, ان سے پوچھیں گے, ایک سے فرمائیں گے تو ظالم تو نے ساری زندگی میری نافرمانی کی, جا جہنم میں واپس چلا جا. وہ جائے گا اور سیدھا چھلانگ مارے گا, جہنم میں دوبارہ کود جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پھر نکلوائیں گے, پوچھیں گے ظالم یہ تو نے کیا حرکت کی کہ ہم نے تجھ سے فرمایا جہنم میں کودا تو جہنم میں چلے گیا. وہ کہے گا کہ اللہ ساری زندگی میں نے تیری بات نہیں مانی, آج ایک مرتبہ بات ماننے کا موقع آیا تھا, میں نے کہا میں تیری بات مان لوں. اس ادا پر خوش ہو کر اس کو اللہ تعالیٰ جنت بھیج دیں گے, اور دوسرا جہنمی سے فرمائیں گے کہ تو کیا دیکھتا ہے, چل تو بھی جہنم کو جا. وہ جائے گا, وہ پلٹ کر دیکھے گا, جاتے ہوئے وہ تیرا مڑ مڑ کے دیکھنا, جاتے ہوئے وہ تیرا مڑ مڑ کے دیکھنا, زخم جگر کو اور گہرائی دے گیا. وہ جاتے ہوئے تیرا مڑ مڑ کے دیکھنا, زخم جگر کو اور گہرائی دے گیا. لہذا وہ مڑ کے دیکھے گا اور فرمائیں گے کہ کیا مڑ کر دیکھتا ہے, جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ میں نے ایک عالم سے, ایک آپ کے فرما بردار بندے سے سنا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے نکال دیں گے پھر اس کو دوبارہ جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے. اللہ میں حیران ہوں کہ وہ حدیث شریف غلط ہے, آپ کے وہ مومن بندہ غلط بولتا ہے, کیا بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ حدیث شریف بھی درست ہے اور میرے اس عالم بندی کا ارشاد بھی درست ہے, جا تو بھی جنت میں چلا جا. تو عالم ربانی جب جنت میں جانے لگے گا اس کو روک لیا جائے گا, وہ حیران ہوگا کہ بھائی مجھے تو کلیئرنس مل گئی, این او سی مل گیا, تمام ایجنسیوں سے کلیئرنس بھی مل گئی, اب مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ میں نے کہا نہیں, بات یہ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے تو پھر باہر آ نہیں سکتے. کہا میرا باہر کیا کام ہے؟ کہا بھی تمہارا باہر بہت کام ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے ہے کہ تم نے اپنے دوستوں کی سفارش کرنی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ ایک عالم ربانی اللہ والا کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی محبت, ان کی دوستی میرے پیارے دوستوں کام آنے والی چیز ہے. دنیا میں یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور آخرت میں جنت لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب پلے صراط پہ سے گزرتا ہے وہ مومن کامل, تو جہنم اس سے کہے گی جز یا مومن فإن النور تطفی النار, کہ اے مومن جلدی سے گزر جا کیونکہ جو تیرا نور ہے وہ میری آگ کو بجھا رہا ہے. یہ نور ایسی چیز ہے, اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نورانی اعمال کا اہتمام کرے, یہ روح کی غذا ہے, یہ اللہ کی عبادت اور فرما برداری, یہ داڑھی رکھنا, یہ عورتوں کے لیے پرکا شرعی پردہ کرنا, یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا, یہ نماز, یہ سنتوں پر عمل کرنا, اس سے روح کی پرورش ہوتی ہے اور نور پیدا ہوتا ہے. اور نور جتنا بڑھے گا جہنم کہے گی جلدی سے گزر جا کیونکہ پلے صراط جہنم کے اوپر ہوگی, وہ کہے گی جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرا نور میری نار کو بجھا رہا ہے. لگ رہا ہے ایک اللہ والا جہنم پلے صراط پہ سے گزر رہا ہوگا, آواز آئے گی مولوی صاحب, کہے گا کہاں سے آواز آئی, نیچے دیکھے گا کون بھائی, مولوی صاحب ایک دفعہ تمہارا بیان سنا تھا, تمہاری صحبت میں کبھی کبھی بیٹھتا تھا, کبھی کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا, کیا بات ہے؟ کہ آج میں اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں پڑا ہوں. ادھر یہ عالم ہوگا کہ وہ عالم وہی ٹھہر جائے گا. اللہ تعالیٰ اللہ اعلم جانتے ہیں لیکن فرشتے سے پوچھوائیں گے, پوچھو کیا بات ہے, یہ آگے کیوں نہیں بڑھتا, پیچھے ٹریفک کیوں بلاک کر دی اس نے؟ وہ عالم سے آ کر پوچھے گا کہ کیا بات ہے جناب, آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے, یہ ٹھہر کیوں گئے پلے صراط پر؟ تو وہ عالم کا ارشاد ہوگا کہ بات یہ کہ میرا ایک دوست, میرا ایک چاہنے والا وہ جہنم میں ڈل رہا ہے, میں اس کو چھوڑ کر کیسے آگے چلا جاؤں؟ فرشتے یہ صورت کہیں گے, اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ کا جو بندہ وہ یہ کہتا ہے, کہا یا تو میں واپس جاتا ہوں یا تو اس بندے کو میرے ساتھ کرو ورنہ میں واپس جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس مقبول بندے اس اللہ والے سے کہہ دو کہ تجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ فرشتے اس بندے کو جہنم سے نکال کر اس کا ہاتھ اس اللہ والے کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کو لے کر یہ اپنے ساتھ جنت چلا جائے. یہ اللہ والوں کی صحبت کی قیمت ہے, ان کی محبت کی قیمت ہے میرے دوستو. ایک دن مرنا ہے, وہاں کی کرنسی جمع کر لے, دبئی جاتا ہے درہم پہلے سے رکھتا ہے, حج کو جاتا ہے ریال جمع کرتا ہے, امریکہ یورپ جانا ہوتا ہے ڈالر جمع کر لیتا ہے. تو میرے پیارے دوستو سفر سے پہلے پلاننگ کر لیتا ہے, آخرت سے سفر سے پہلے وہاں کی کرنسی بھی جمع کر لے, ذرا وہاں کے لوگوں سے رابطے بھی کر لے, یہ کام آنے والی چیز ہے. آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, سبحان اللہ, یعنی دنیا میں ماں باپ بھی رحم کرتے ہیں, دوست احباب علماء نیک لوگ جن کے دل میں ذرا شفقت ہے, یہاں تک کہ جانور دوسرے جانور پر بھی رحم کرتا ہے, لیکن اے اللہ ان تمام رحم کرنے والوں میں جو بہترین رحم فرمانے والے وہ آپ ہیں. کتنی عجیب بات ہے, یعنی ہم اپنی جان پر رحم نہیں کرتے, گناہ کر کے اپنے پاؤں کاٹ رہے, محرومی فرماتے دستے پا دستے مارا چو پائے مارا بھی خورت, یا اللہ کہ میں اپنے ہاتھوں سے محاورہ ہے نا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلانا, میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کھا رہا ہوں, بے امانے تو کیسے جا کے برت, آپ کا من آپ کی توفیق نہ ملے تو کوئی ان گناہوں کی نوسط سے کیسے بچے گا؟ آپ کی رحمت یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی تو اس کے نتیجے ہم اپنی ان گناہ نافرمانیوں سے بچیں گے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ خیرالراحمین کے کیا معنی؟ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خزانہ دے کہ دیکھو یہ میری رحمت ہے، اس میں سے تم کو جتنی رحمت چاہیے لے لو، جتنی رحمت غیر محدود رحمت ہے تم کو جتنی چاہیے سب لے لو، جتنی چاہیے لے لو. تو فرماتے کہ ہم اپنے لیے جتنی رحمت لیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. ہم کہیں گے اتنا لے لو، اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. لہذا کیا؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ نسخہ ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیارے کو پیارا وظیفہ عطا فرمایا. فرمایا اس وظیفے کو اپنا حرز جا بنا لو، اپنی جان سے چپکا لو، 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے. زیادہ وقت 5 منٹ 7 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. لیکن میرے دوستو یہ نسخہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی محبت انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے قرب اللہ تعالی کی محبت میں قرب کا ذریعہ، اللہ تعالی کی فرما برداری اور عنایت و مہربانیوں کا ذریعہ بن جائے گا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 18ویں پارے کے اندر ہے، جو سورہ مومنون 18ویں پارے کے اس کے آخر کی آیت ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ جو گزارشات پیش کرنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائے، ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے رحیم مالک، اے کریم مالک، اے محبت فرمانے والے مالک، ہماری جانوں کو اپنا قرب عطا فرما دیجیے، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. اور اے کریم مالک، اپنی یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. اپنی عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما، اپنی فرما برداری کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجیے، اور اپنی فرما برداری کے اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے. شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو ایسا ایمان عطا فرما، ایسا یقین عطا فرما، ایسی اپنی محبت عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یہ اللہ اپنے کرم سے ہماری زندگی کو بدل دیجیے. یہ اللہ جاپان ری کنڈیشن گاڑیاں بناتا ہے کہ پرانی گاڑی کو نئی بنا دیتا ہے. یہ اللہ ہمارے غفلت زدہ دل کو ری کنڈیشن فرما کر اپنی محبت بھرے دل سے تبدیل فرما دیجیے. غیر اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اپنی محبت کاملہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، علماء ربانی ان کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے جسموں سے نیک اعمال کو صادر فرما، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا، ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اور یا اللہ ہمیں اب سب اپنے کرم سے اپنی دوستی اور ولایت کے انتہائی مقام مقام صدیقیت عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے اعمال ولایت عطا فرما دیجئے، اخلاق ولایت عطا فرما دیجئے، کردار ولایت عطا فرما دیجئے. اولیاء اللہ کے اخلاق عطا فرما، ان کے افعال اعمال کردار ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اپنی رضا و خوشی کی حیات عطا فرما، اور اپنی نافرمانی کی حیات سے ہم سب کو بچا لیجئے. اور یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. اے کریم مالک، ہمارے یا اللہ یہ مسجد جن کے نام پر ہمارے دوست کے بچے کا جو وقیقہ ہے، یا اللہ اس سنت کی تکمیل کے لیے یا اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو اور ہماری اولاد کو یا اللہ نیک اور فرما بردار بنا. یا اللہ ہر شر سے بچا، ہر غم سے بچا، ہر پریشانی سے بچا، دونوں جہان کی خوشی عطا فرما، راحت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، فراوانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ. اور یا اللہ تعالی ہر قسم کی کشیدگی سے بچا، اور یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ تعالی تلخیوں سے بچا، اور ہم سب کو اور ہمارے گھروں والوں کو اور ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اور اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہمارے گھروں میں برکت فرما، ہماری جانوں میں برکت فرما، ہماری عبادتوں ہمارے علم میں برکت فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما، ہماری اولادوں میں برکت فرما، اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو نیک صالح فرما بردار بنا. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہماری اولاد گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوست احباب رشتہ دار بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما. اور یا اللہ آپس میں ہماری خاندان ہمارے گھر والوں میں محبت قائم فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، یا اللہ تعالی ہر قسم کی برائی اور شر سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اولاد کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك ملیك مقتدر ما تشاء من امر يكون، اسعدنا فی الدارین اللهم كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعدنا من هم الدین وقار الرجال وشماتة الأعداء. وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا رحم الراحمين. اور یا اللہ حاضرین مجلس، یا ہماری مائیں بہنیں جس کی جو جائز حاجت ہے، اپنے کرم سے ہماری حاجتوں کی حاجت روائی فرما دیجیے. یا اللہ کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اس کو عافیت نصیب فرما دیجیے. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ظلم سے باز فرما. جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہیں، ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا. ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، ہمارے چھوٹوں کو ہمارا ادب کی توفیق، اور چھوٹوں پر ہم سب کو شفیق و مہربان فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کی حافظت نصیب